لفظ اگر سمجھ میں آ جائے تو انسان کو معنی سمجھ میں آ جائے. میں بالکل آسان مثالیں دیتا ہوں کیونکہ یہ زمانہ اتنا آسان ہے لوگوں کو شیعہ بنانے کا, اس سے پہلے اتنا آسان کوئی زمانہ نہیں تھا. کیونکہ آج کے جوان لبرل بن رہے ہیں, سیکولر بن رہے ہیں, مختلف ازم میں جا رہے ہیں, کیونکہ آج کے جوان کی فکر آزاد ہے. جسم کو قید کیا جا سکتا ہے, فکر کو قید نہیں کیا جا سکتا.
آپ حق کو عیاں کریں, اب اس کی مرضی ہے, حق کو پسند کرتا ہے یا پسند نہیں کرتا, راہ راست پر آتا ہے نہیں آتا, لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ دن بدن شیعت میں اضافہ ہو رہا ہے. اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ حق کو حقانیت کو بتا رہے ہیں. اور اللہ کہتا ہے کہ استو حرکت از خدا برکت, تو حرکت تو کر, پھر دیکھ میں تمہاری گفتار میں برکت کیسے رہا ہوں. تو حسین کا جلوس تو نکال, پھر دیکھ اس جلوس میں برکت کتنی عطا کرتا ہوں. تو ہمارا فرض ہے صرف لوگوں تک حقائق کو پہنچانا. ایک یہ سمپل سی, میں نے ایک اہل سنت کے دوست تھے, میں نے اس سے بات کی, میں نے کہا ہماری نماز یا ہمارا روزہ یا ہماری نمازوں کے اوقات, ٹی وی پر صاف لکھا ہوتا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے, بھائی یہ 6:05 پہ فقہ ہے جعفریہ کا وقت ہے, اور 6:15 پر فقہ حنفیہ کا وقت ہے. میں نے کہا یہ جو وقت کے سامنے جعفری کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ وہ فقہ جعفری ہے. میں نے کہا کیا مطلب جعفری؟ کہا حضرت جعفر صادق کی فقہ. میں نے کہا کون؟ کہا جعفر صادق. میں نے کہا ذرا ترجمہ تو کر, نام میں ادا نہیں کر رہا, نہ تو نام ہے جعفر, لقب ہے صادق. فقہ جعفریہ کس کی فقہ کا امام ہے؟ خود ٹی وی پر آ کے بولتے ہیں امام ہے جعفر. اب اس سے بڑا کوئی منافق ہوگا جو ٹی وی پر یہ کہے کہ یہ ٹائم کس کا ہے؟ جعفر صادق کا. ترجمہ کیا ہوا؟ اس جعفر کا جو صادق ہے, جو سچا ہے. یعنی تو خود کہہ رہا ہے یہ ٹائم سچے کا ہے. اب مجھے نہیں پتا دوسرا کون ہے. اب حقیقت میں دو ہی ہو سکتے ہیں نا. ایک بات میں کہوں تو میں نے چاند دیکھا ہے, دوسرا کہے گا نہیں دیکھا. اب دونوں میں سے ایک سچا ہو سکتا ہے نا, دوربین والا چکر ہو رہا ہے. لیکن آنکھ کی بات کر رہا ہوں. ایک آدمی کہ میں نے چاند دیکھا, ایک کہ میں نے چاند نظر نہیں آیا, تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں, یا دکھا ہے یا نہیں دکھا. بھائی دو لوگ دو ٹائم بتا رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے, تم خود کہہ رہے ہو کہ یہ وہ جعفر ہے جو صادق ہے. ہمارے امام وہ ہے جن کو لقب ہم نے نہیں دیا, لوگوں نے دیا. اگر علی المرتضیٰ ہے یا مشکل کشا ہے یا کرم اللہ وجہہ ہے, بھائی سارے اصحاب کا نام آتا ہے. کسی کے ساتھ کچھ کچھ رہے ہیں یہ واحد چہرہ ہے. بہت آسان ہے, بہت سمپل ہے. کسی کو مکتب ہے لیکن شرط یہ ہے تھوڑی سی اس کی فکر کو بیدار. فکر کو جب جھجھوڑ جاتا ہے یا جھجھوڑا جاتا ہے, پھر انسان جا کر اور بنتا ہے. مسئلہ یہ کم فضول بحثوں میں پڑ جاتے ہیں اگر اس عقل کو بیدار کیا جائے. واللہ کیونکہ مولا علی فرماتے ہیں نحن ابناء الدلیل, امام فرماتے ہیں میرے ماننے والے دلیل کے فرزند ہیں, وہ دلیل کو مانتے ہیں. اور جہاں پر دلیل آتی ہے کائنات کے سارے جھوٹ وہاں پہ جھوٹ جاتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ. تو یہ جنگ ہے دو فکروں کی. سوال یہ ہے کہ آپ کس فکر کو پروان چڑھاتے ہیں؟ اگر ایک فکر کو نوجوان کے ذہن میں ڈال دیں, دیکھیے انسان ہے کیا. آپ کے سامنے ایک بلی ہے, وہ بھی ایک وجود ہے, وجود مادی ہے. اس کے بھی ٹانگیں ہیں, زبان ہے, سنتی بھی ہے, دیکھتی بھی ہے, اس کی آئی پاور ہم سے زیادہ ہے. آپ کے سامنے کتا ہے, اس کی سونگھنے کی طاقت ہم سے زیادہ ہے. سانپ ہے, اس کے اندر مختلف کوالٹیز ہیں. ایک چلتا پھرتا وجود آپ کے سامنے ہے. بلی ہے، مختلف حیوانات. کبھی سوچا میں بھی ایک چلتا پھرتا وجود ہوں، میری بھی ہاتھ ہیں، میری بھی کان ہیں، میری بھی زبان ہے، میں بھی چل رہا ہوں، مجھ میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی بچے جن بھائی ہے، ان کے درمیان بھی ازدواج کا تعلق ہے، وہ بھی کھاتی ہے، وہ بھی پیتی ہے، بلیاں بھی، تمام تر حیوانات ہیں، مجھ میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ ظاہری اعتبار پہ، مادی اعتبار سے دیکھا جائے، مجھ میں اس میں کوئی فرق نہیں. اور خدا نے ایک ایسا حیوان بھی بنایا جو انسان سے بہت ملتا ہے، یہ بندر جیسے آپ کہتے ہیں یا گوریلا جیسے کہتے ہیں، بالکل انسان سے ملتا ہے، بس جسم پہ بال زیادہ ہے، چہرہ بھی آپ دیکھیں گے کافی انسان سے شبیہ ہے. خدا بتانا کیا چاہتا ہے؟ اے انسان، تیرے وجود میں ایک چیز ہے جو تجھے انسان بناتی ہے، جس سے تفریق انسان و حیوان ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تیری فکر ہے. یعنی اگر کوئی انسان 70 سال زندگی گزارے صرف کھانے کے لیے، صرف پینے کے لیے، اور زیارت عاشورہ وہ واحد زیارت ہے جہاں پہ ہم نے دنیا کے لیے کچھ نہیں مانگا، پوری زیارت عاشورہ میں کوئی ایسی دعا نہیں، خدا گاڑی دے، خدا بیوی دے، خدا بچے دے، خدا نہیں، سارے مقامات جو انسان زیارت عاشورہ میں اللہ سے مانگ رہا ہے وہ مقامات مقامات اخروی ہیں. مجھے حیات اہل بیت عطا کر، مجھے معیت اہل بیت عطا کر، مجھے قرب اہل بیت عطا کر، مجھے سلم اہل بیت عطا کر. یہ سارے مقامات کہاں کے ہیں؟ یہ اخروی مقامات ہیں یا روحانی مقامات ہیں کہ آپ خدا سے مانگ رہے ہیں. اور دنیا میں انسان آیا ہی اس لیے تاکہ کیا حاصل کرے؟ روحانی مقام کو حاصل کرے. جسم تو کسی بھی طرح، دال کھا کے بھی انسان جی لیتا ہے، مرغی کھا کے بھی تو جی لے گا، کچھ بھی کھا کے تو جی لے گا، پیٹ کو پال لے گا، لیکن میدان برزخ میں ان چیزوں سے روح نہیں پلتی جب تک وہاں پر غذائے روحانی نہ ہو. تو انسان و حیوان میں فرق کیا ہے؟ بس اسی فکر کا فرق ہے. اب اگر کوئی انسان اپنی فکر کو استعمال نہ کرے، اس میں اور اس حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے. تمہاری ارزش اس لیے ہے کیونکہ تم میں نفخ الہی ہے، نفخت من روحی ہے، خدا نے اپنی روح تمہارے وجود میں ڈال دی ہے. یہ وہ روح و عقل ہے جو خدا نے تمہارے وجود میں ڈالی ہے. اگر عقل کو پروان چڑھا ہوگے عزیزان محترم، کہیں پر بھی اسلام میں لفظ اسٹاپ نہیں ہے کہ خدا یہ کہے میں نے ایمان کا راستہ روک لیا، میں نے دین کا راستہ روک لیا، میں نے جد و جہد کا راستہ روک لیا. ہم کیوں مجلسوں میں صرف جناب سلمان کا ذکر کرتے ہیں، ابو ذر کا ذکر کرتے ہیں، اصحاب حسین کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ میں ایک ہی سلمان تھا، تاریخ میں ایک ہی ابو ذر تھا، تاریخ میں ایک ہی مالک اشتر تھا؟ نہیں، راستہ کھلا ہوا ہے. کربلا کا راستہ ابھی تک کھلا ہوا ہے، حل من ناصرن کی صدا ابھی تک آ رہی ہے، لشکر حسینی میں اضافہ ابھی تک ہو رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے، کون ہے جو خود کو ابو ذر بنائے؟ ہم ابو ذر کے قصیدے تو بہت پڑھتے ہیں، لیکن امام فرماتے کب وہ دن آئے گا تو خود ابو ذر بن جائے اور علی تیرے قصیدے پڑھے؟ دن آئے بھائی، ابو ذر ہماری طرح ایک انسان تھا، محفل اہل بیت میں گیا، علم حاصل کیا، معرفت حاصل کی، تب جا کے ابو ذر بنا. میں سمجھ تمہار اہل بیت کی محفل میں تھے تب جا کے میں سم بنے، ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ بن سکتے ہیں، لیکن تب بنو گے جب فکر کو بلند کرو گے. لیکن اگر فکر کو صرف نماز تک محدود کر دیا، صرف واجبات تک محدود کر دیا، صرف مستحبات تک محدود کر دیا، یہ فکر بلند نہیں ہوگی. معصوم فرماتے ہیں جتنی فکر کی پرواز بلند ہے اتنی روح کی پرواز بلند ہے. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. اب یہی الفاظ جو آپ زبان سے نکال رہے ہیں، تکبیر ہے، رسالت ہے، حیدری ہے، تو اگر یہ الفاظ صرف زبان پہ آئیں اور زبان پہ ختم ہو جائیں، یہ روح کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے. لیکن اگر ان الفاظ کی صدا، جس طرح کل میں نے کہا کہ لفظ اثر رکھتا ہے، اگر ان کی صدا روح تک جائے، دیکھیے باڈی کو چوٹ لگتی ہے، آپ کی گاڑی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی باڈی میں ڈینٹ پڑ جاتا ہے. جسم پہ ڈینٹ کب پڑتا ہے؟ کوئی مکہ مارے، کوئی تھپڑ مارے، کوئی چوٹ لگے تو جسم زخمی ہو جاتا ہے، لیکن روح کے زخم انسان کو نظر نہیں آتے. انسان مجموعہ ہے ایموشنز کا. ایک آدمی مر گیا، آپ اس کو لاکھ گالیاں دیں، کوئی ریئیکشن نہیں دیکھتا،
اس کے مذہب کو، اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہو، کیونکہ مردہ ہے ریئیکشن نہیں دے گا، لیکن اگر زندہ کو گالی دو گے ریئیکشن دے گا کہ نہیں دے گا؟ اس کا مطلب انسان ہے جذبات کا نام، ایموشنز کا نام، حب و بغض کا نام. اب کس کی حب بڑھانی ہے اور کس کا بغض بڑھانا، یہ جنگ ہے کہ انسان کائنات میں کس کی محبت سے بھرا ہوا ہے، انسان کائنات میں کس کے بغض سے بھرا ہوا ہے. ہمارے یہاں تبلّہ تبرہ، تبلّہ محبت، تبرہ بغض، نفرت رکھنا. پہلا کلمہ جو مسلمان پڑھتا ہے وہ شروع ہی تبرہ سے ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں، یعنی پہلے انکار ہے بعد میں اقرار ہے. جب تک یہ دو جذبے انسان کے وجود میں نہیں، اس کا ایمان کام. اب سوال یہ ہے کہ اس نے اپنے روح کے ظرف میں اور پیالے میں بھرا کیا، کس کی محبت زیادہ بھری، کس کا بغض زیادہ بھرا. جب یہ دونوں بیلنس ہوتے ہیں تو انسان کا ایمان بلند ہو جاتا ہے، کیونکہ محبت جتنی اعلیٰ ہوتی ہے قربانی اتنی بڑی ہوتی ہے. کربلا میں بیویوں کے دلوں میں حسین کی محبت اتنی تھی کہ جناب رباب کہتے میرے اسر کو بھی لے جاؤ. بھائی کون سی ماں اپنے بچے کو سجا کر دھجا کر گھوڑے پہ سوار کرے کہ جا میدان جنگ میں جا کر نیزے کھا، جا میدان جنگ میں جا کر ذبح ہو جا. یہ تو بیبیوں کی بات ہے، مسیحی کی ماں ہے، تازہ مسلمان ہے، تازہ شادی ہوئی ہے، بیٹے کو تیار کر کے میدان جنگ میں بھیجتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے بیٹا کہتا ہے ماں اجازت دو میں جا کر بیوی سے بات کروں، کہتی جاؤ لیکن مجھے ڈر ہے کہیں بیوی کی باتوں میں نہ جاؤ. یعنی ماں کو ڈر ہے کہیں بیوی کے جذبات میں آ کر حسین کو نہ چھوڑ دے، موت کا ڈر دل میں نہ آ جائے. اتنا جذبہ اس ماں کے دل پر ہے، وہی کردار جو سیدہ زینب کا کردار ہے، جب بیٹی کا سر ماں کے ہاتھ میں آتا ہے پھینک کر دیتی ہے کہ میں سیدہ زینب کی ماننے والی ہوں، ہم دی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے. تو یہ محبت تھی نا جس نے اس وجود میں اتنا ریئیکشن پیدا کیا. میں سمپل سی مثال دوں، کیونکہ مجالس ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں، صرف آپ نہیں سنتے، کچھ دنیا کے مومنین سنتے ہیں. دیکھیے یہاں پر انگلینڈ حکومت کر کے گئے، یہ سارے ممالک کالونیز تھیں، کسی نہ کسی ملک کی کالونی تھی، برائے صغیر کالونی تھی برٹش. اب جو برٹش کی کالونی وہاں کرکٹ کی محبت، اور جہاں پہ اٹلی اور فرانس کی کالونیز تھیں وہاں پر فٹ بال کی محبت. عرب جتنے آپ دیکھیں گے وہ فٹ بال کے دیوانے، اور انڈیا اور پاکستان کے مسلمان ہوں یا ہندو ہوں آپ دیکھیں گے ان کے دل میں کون سا جذبہ ہے، کرکٹ کا جذبہ ہے. جہاں جہاں کی کالونی تھی وہ جذبہ دل میں پیدا ہوتا گیا. تو یہ کرکٹ کی محبت انسان کو کیا کیا کرواتی ہے. اب ینگ بچہ ہے، ڈائریکٹ کھیل کود میں بچہ جاتا ہے، اس کو کرکٹ کتنی محبت. اب کرکٹ میں اتنا کھیلتا ہے، پاؤں زخمی ہو جاتا ہے، ٹخنا ٹوٹ جاتا ہے، باؤل لگ جاتی ہے، آٹھ آٹھ گھنٹے یہ گیم کھیلتا ہے، یہ بچہ تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کے دل میں کرکٹ کی محبت اتنی زیادہ ہے. اسی طرح اگر یہ محبت نکل جائے اور اس بچے کے دل میں اس جذبے کی جگہ مثال کے طور پہ حسین کی محبت آ جائے، وہی میں جذبے کی بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کرکٹ نہ کھیلی جائے، جذبے کی بات کر رہا ہوں. اتنی محبت اس بچے کے دل میں مولا حسین کی آ جائے، اب وہی محنت جو کرکٹ میں کرے. کافی بچے ہم نے دیکھے محرم میں کرتے ہیں، بھائی دن رات سبیلوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، آزاداری میں لگے ہوئے ہیں، پرچم کشائی کر رہے ہیں، دن رات ماں کہتی ہے سکون نہیں، کھانا نہیں کھایا کہ نہیں، مولا حسین کی مجلس ہونے والی ہے، محرم شروع ہونے والا ہے، مجھے جا کر امام باڑہ کو سجانا ہے. تو یہ جذبہ کون پیدا کر رہا ہے؟ یہ وہ محبت کا جذبہ ہے. اب یہ محبت نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے، یہ محبت پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے. اگر یہ محبت نیگیٹو ہو گئی، یہ بچہ اسی جذبے سے جس وجہ سے حسین کی مجلس کو سجا رہا ہے، کہیں کسی غلط محفل کو بھی سجا سکتا ہے. اگر نیگیٹو محبت آ گئی، مادی محبت، وہ کسی لڑکی کی محبت ہو سکتی ہے، وہ کمپیوٹر کی گیم کی محبت ہو سکتی ہے، وہ کرکٹ کی محبت ہو سکتی ہے، وہ اپنے کسی دوست کی محبت ہو سکتی ہے، کسی کی بھی محبت ہو سکتی ہے. اب اس محبت میں، کیونکہ محبت انسان کے عقل پہ پردے ڈالتی ہے، واحد محبت ہے جو عقل کو روشن کرتی ہے وہ محبت محبت حسین ہے، ورنہ ہر محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے. محبت میں انسان والدین کا نافرمان بن جاتا ہے، اسی محبت میں انسان کیا کچھ نہیں کرتے آج کے جوان. اب کسی خاتون کے دل میں ڈرامے کی محبت ہے، بھائی آخری قسط ہے، ڈرامہ گزر جائے گا، یہ بھی پتا ہے کہ ریپیٹ ہوگا، لیکن محبت اتنی ہے انتظار نہیں کیا جا رہا.
امام زمانہ کا انتظار تو ہو جاتا ہے لیکن ڈرامے کا انتظار نہیں ہو رہا.
عجیب سی بے چینی ہے. نماز پڑھی بھی جا رہی ہے تو فل ٹائم وہ ڈرامہ اور سیریز دماغ میں چل رہی ہے. اور آج کل تو ارتغرل لوگوں کے دل میں بڑا پھنسا ہوا ہے.
یہ ڈرامے کتنا جادو انسان کے دل پہ کرتے ہیں. کیونکہ یہ ڈرامے بھی الفاظ ہیں نا, تصویر اور لفظ. یہ تصویر اور لفظ آپ کے ذہن میں جذبات, جھوٹے جذبات.
ایک ڈرپوک انسان کو ڈرامے میں آپ بہادر بنا دو, ایک بہادر انسان کو آپ ڈرامے میں ڈرپوک بنا دو,
ایک ظالم کو ڈرامے میں آپ بڑا رحیم اور کریم بنا دو, ایک کنجوس انسان کو آپ ڈرامے میں سخی بنا دو. تو ڈرامہ وہ میدان ہے جہاں پہ جھوٹ کو سچ کیا جاتا ہے, سچ کو جھوٹ کیا جاتا ہے. لیکن مجلس حسین وہ ہے جہاں پہ سچوں کو سچا بنایا جاتا ہے.
یہاں سچا جذبہ آپ کے دل میں پیدا کیا جاتا ہے, یہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا, یہاں پہ فیئر اور کلین بات کی جاتی ہے.
کہ علی بہادر تھے اور ہم ثابت کرتے ہیں علی بہادر تھے,
حسین صابر تھے اور کربلا کا میدان. یہاں پہ سچے جذبات آپ کے وجود میں ٹرانسفر ہوتے ہیں. یہاں پر سچا گریا,
یعنی اگر آج امام حسین پہ رو رہے کیونکہ سچی مصیبت ہے نا, ایک ہفتے کے بعد بھی مولا کا سوچو گے رونا آئے گا, لیکن ڈرامے میں رو گے
ایک مہینے کے بعد خود پہ ہنسو گے. ایکٹر تو وہی کا وہی گھوم رہا ہے لیکن آپ اس کے مرنے پہ رو رہے تھے. اس کا مرنا بھی جھوٹا, اس کا رونا بھی جھوٹا.
تو دو ظرف ہیں, بغض اور محبت. حل الدین الا الحب والبغض. فرماتے کیا دین محبت اور بغض کے علاوہ کچھ. اب سوال یہ آئے کہ تم اپنے وجود میں کیا ڈال رہے ہو, کس کی محبت کو ڈال رہے ہو. یہ زیارت عاشورہ کا ایک فراز, ابھی آؤں گا ان فرازوں پر وقت اگر ملا. کہ وَأَن يُثَبِّتَ لِي قَدَمَ صِدْقٍ مَعَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. سجدے میں جاتے ہو
یہ دعا کر, یہ ایک مقام ہے زیارت عاشورہ کا. اے خدا مجھے ثابت قدم رکھ, مَعَكُمْ
ایسا ثابت قدم جیسے حسین ثابت قدم تھے. بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑا مقام ہے. اے خدا مجھے ثابت قدم رکھ ایسے جیسے تم نے کربلا والوں کو حسین کو رکھا.
کہاں پر؟
فی الدنیا والآخرہ. دنیا میں بھی ثبات قدم ہو, آخرت میں بھی ثبات قدم.
تزلزل قدم.
بہت خطرناک منزل ہے کہ انسان دنیا میں حسین والا ہو, حسینی ہو, اور قدم ایسے لفظیں
اس کے وجود میں کیسی صفت پیدا ہو جاتی ہے, صفت سے حسین کو نفرت ہے. جس صفت کا سوچ کے بھی سید سجاد رو پڑے.
یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کربلا میں جو شخصیات موجود تھیں وہ پازیٹو اور نیگیٹو دونوں کیریکٹرز کا ایک اشرہ ہو سکتا ہے.
شیور جنگ صفین میں مولا کا ساتھی رہا, ہمراہ رہا.
فارسی میں کہتے ہیں جانباز جنگ صفین. جنگ صفین سے بچا ہوا ایک شخص تھا جس کا نام ہے شمر.
17 مرتبہ یا 16 مرتبہ شمر پیدل حج کرتا ہے. تاریخان کہتے ہیں نماز کا اتنا پابند تھا, اس کی ایک نماز قضا نہیں تھی.
کربلا کا میدان اتنا عجیب ہے کہ ایک دن میں 10,000 لوگ نہر فرات میں
غسل شہادت کر رہے ہیں. غسل شہادت لشکر یزید والے. کس کو قتل کر رہا ہے؟ حسین.
یہ تزلزل قدم ہے. یہیں سے فکر اور نبوغ شیعت بلند ہوتی ہے. یہاں پر اہل سنت خاموش ہو جاتے ہیں. ایک لفظ لاتے ہیں اجتہادی خطا.
اس لفظ کے بعد پورے دین پر وہ پانی پھیر دیتے ہیں کہ جس جس نے خطا کیا. بھائی یہ قدم لرزے تھے.
جناب زبیر سیف الاسلام, اسلام کی تلوار, کتنا بڑا لقب ہے.
ابن عم علی ابن ابی طالب, مولا علی کے پھوپھی کا بیٹا. حسب میں حسب کے قریب ہے. واحد شخص ہے, 4-5 لوگ تھے جب مولا کے ہاتھوں میں رسی آبادی گئی,
انہوں نے تلواریں بلند کی تھیں, ان میں زبیر شامل ہے. واحد آدمی ہے جو مسجد میں جاتا ہے اور وہ مولا فرماتے ہیں مسجد میں آ جاؤ, اگر تمہاری تعداد زیادہ ہوئی علی تلوار اٹھانے اور قیام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا.
ابو ذر ہے, سلمان ہے, جناب زبیر ہے. چند افراد ہیں جو مولا کے ہاتھوں پہ جا کر بیعت کرتے ہیں.
زبیر ہے. نبی کی محفل ہے, زبیر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ زبیر بڑی چاہت سے اور محبت سے علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں.
رسول گرامی فرماتے ہیں زبیر اتنی محبت, علی کے چہرے کو اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں.
فرماتے ہیں یا رسول اللہ ابن عم ہے, رشتہ داری ہے, کہیں پھر بھی اتنی محبت کا. آپ نے خود فرمایا نظر الی وجہ علی عبادت. اس چہرے کو دیکھنا عبادت ہے,
اس کا ذکر عبادت, اس کا چہرہ عبادت. اس وقت رسول نے فرمایا زبیر ایک وقت آئے گا
اسی علی سے تو چہرہ پھیر لے گا. یہ تزلزل قدم ہے. اسی علماء فرماتے دعا کیا کر اے خدا مجھے عاقبت میں خیری نصیب کر, جب آخری لمحے میں سانس نکلے اس وقت بھی علی والا رہوں. معصوم کیوں فرماتے گناہ نہ کر؟ معصوم فرماتے کہ ایسا نہ ہو گناہ کی حالت میں موت آ جائے, زنا کرتے ہوئے موت آئے, شراب پیتے ہوئے موت آئے, گالم گلوچ کرتے ہوئے موت آئے, کسی مومن کا بغض رکھتے ہوئے موت آئے, کسی بہن کا ہاتھ کھاتے ہوئے موت آئے, اے جبان حرام کام کرتے ہوئے موت آئے. اس لیے ہم کہتے گناہ سے بچ. یہ مقامات زیارت عاشورا میں آئیں گے. یہی زبیر نے ایک وقت آتا ہے جنگ جمل کا میدان سج جاتا ہے, اور یہ واحد جنگ ہے کہ علی نے جنگ شروع نہیں کی. سب سے پہلے میدان میں آپ کے مولا جاتے ہیں. مولا نے لباس سے جنگ نہیں پہنا, تلوار نیام سے نکالی نہیں, نیام میں اور میدان میں آ کر کھڑے ہو گئے اور مولا نے خطبہ دیا. لوگوں نے کہا زبیر علی آیا ہے جاؤ علی کے مقابلے. سیف الاسلام کا بہادر تھا. جب زبیر جانے لگا تو کسی نے کہا کہ زبیر علی کے مقابلے میں جو بھی گیا بچ کے نہیں آیا. زبیر نے کہا نہیں علی لڑنے نہیں آیا, اگر لڑنے آتے تو مجھ کو میرے لقب سے نہ پکارتے. مولا نے زبیر کو بڑے احترام سے بلایا کہ آجا. سیف الاسلام ہر جنگ میں شامل ہے. جس کی تلوار کے لیے مرنے کے بعد مولا اس کی تلوار کو دیکھ کر روتے, فرمائی وہ تلوار ہے جس کو رسول دیکھ کر خوش ہوتے تھے. ہر جنگ میں رسول کی مدد کرنے والا. لیکن جب قدم لرز جاتے ہیں تو انسان کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے. ایک لمحے میں انسان جنت میں ہے اور اسی ایک لمحے میں انسان کبھی جہنم میں چلا جاتا ہے. یعنی ہور کا ایک دن پہلے دیکھے تو جہنم میں ہے اور ایک دن بعد والا دیکھے تو ہور جنت میں. یہ لمحے ہی تو ہیں جو ہماری پوری قسمت کو بیان کرتے ہیں کہ تجھے کہاں جانا ہے اور تو کون سا بننے والا ہے, کس لشکر میں جانا ہے. پر جیسے مقابل میں آتے ہیں امام علی نے ایک جملہ کا زبیر تجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, اسی چہرے کو دیکھ کر عبادت کر رہا تھا, آج اسی چہرے کے مقابلے میں تلوار کو دیکھ کر آیا. تجھے یاد ہے نبی کا فرمان کہ کہا تھا زبیر ایک دن اسی علی کے مقابلے میں جاؤ گے. اتنا کہنا تھا اس کے وجود میں ایک جرقہ سویا ہوا وجود پیدا ہوا. لیکن صرف بیداری کافی نہیں, اللہ نے قرآن میں ان پر بھی لعنت کی ہے جو حق سنیں اور سننے کے بعد حق کی طرف دوڑے نہ جائیں. ایک بندہ سن رہا ہے کہ علی حق پر ہے, علی حق پر ہے, لیکن اس کے بعد بھی علی کے دشمن کا ساتھ دے, مانے کہ ہاں ہم نہیں مانتا ہوں کہ علی حق پر ہے, لیکن اگر حق کی طرف نہ جائے خدا قرآن ان پر بھی لعنت کرتا ہے. 41 مقامات ہیں قرآن پہ, اگر آج وقت ہوا میں بیان کروں گا 41 مقامات ہیں جہاں پر خدا نے لعنت کی ہے. یہ سارے مقامات کو بیان کروں گا کہ براعت ہوتی کیا ہے, لعنت ہوتی کیا ہے, مقام لعنت کیا ہے, مقام لعن کیا ہے, کون لوگ ہیں جو قابل لعنت ہیں اور کون لوگ ہیں جو قابل تعریف ہیں, وہ کون لوگ ہیں جو قابل محبت ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جو قابل نفرت ہیں. بس اتنا کہنا تھا مولانا زبیر کو, زبیر سمجھ گیا کہ وہ باطل پر ہے. فوراً پلٹا اور لشکر میں گیا. بیٹے نے تانے دینا شروع کیے کہ علی سے ڈر گئے, علی کی تلوار سے ڈر گئے. کب اللہ علی سے نہیں ڈرا, علی کی تلوار سے, نبی کے فرمان سے ڈر گئے. غلطی زبیر نے ایک کی. کل میں نے کہا تھا نا کچھ لوگ وہ ہیں جو 11ویں امام تک آتے ہیں 12ویں کو نہیں مانتے, کچھ وہ ہیں جو 6ٹے امام تک آتے ہیں 7ویں کو نہیں مانتے. امام رضا کا لقب کیا ہے؟ غریب الغربا. کیوں غریب الغربا؟ سادہ سے مومن کہتے ہیں کیونکہ مولا کو مدینے سے اٹھا کر مشہد لائے. پھر کون سا امام ہے جو اپنے وطن میں ہو؟ جو وطن میں ہیں وہ سب سے زیادہ غریب ہے. مدینے میں جن جن اماموں کی قبریں ہیں آپ دیکھیں نا, روزہ ہے نہ سایہ ہے نہ کوئی زیارت کرنے والا. غریب الغربا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ 7ویں امام تک, کیونکہ 7ویں امام کے بعد کا دور ہر شیعہ اسٹڈی کرے, اس پر مجالس ہو سکتی ہیں کہ 7ویں امام کے بعد امام نے لوگوں کو ظہور کی تیاری کروانا شروع کر دی, وکیل بنائے, آرگنائزیشن آف لا بنائے. اتنے وکیل 7ویں امام کو, امام زندان میں تھے لیکن پورے ایران میں جہاں جہاں شیعہ تھے امام نے وکیل عرب میں عجم میں وکیل پھیلا دیے اور یہ وجوہات خمس کو جمع کر کے چلاتے تھے اور امام کو. 7ویں امام کا جیسے شہادت واقع. اب ظاہر 8ویں امام کی امامت تھی, امام کی ایج تقریباً 40 ایئرس کے قریب ہے, لیکن اللہ نے اولاد نرینہ نہیں دی. اب وکیلوں کے پاس تھا پیسہ,
مال دولت. دیکھیے قدم لرز جاتے ہیں تو انسان کہیں بھی پھسل ساتویں امام تک آئے.
لیکن کتنے شقی بدبخت اصحاب امام موسیٰ کاظم, اصحاب امام موسیٰ کاظم, یہ تاریخ کیوں مظلوم کہتے ہیں امام رضا کو, یہاں سے بدلا دیا
ساتویں امام کی امامت کا انکار کیا. یہ تو امام ہے ہی نہیں کیونکہ اس کو بچہ نہیں ہے.
جب اس کی نسل نہیں ہے تو امامت کیسے بڑھے گی؟ کس وجہ سے؟ مال دنیا کی محبت کی وجہ سے.
یعنی وہ مولوی جو مال سے محبت ہو گئی, خمس سے محبت ہو گئی, مولا کا مال دینے کے لیے تیار نہیں ہے, امام رضا کو نہیں دیتے.
گلی کوچے میں مولا چلتے تھے, کہتے تھے یہ امام نہیں ہے, یہ امام نہیں ہے. اور کہتے تھے اب مہدی آئے گا, وہ ظہور کرے گا. اور جب خدا نے بیٹا دیا, امام جواد کی ولادت ہوئی. کیوں امام جواد چھوٹے تھے؟ کیونکہ دیر میں امام کو پیدا ہوئے.
یہ غربت تھی امام کی, اور پیدا ہونے کے بعد امام کو غلط نسبتیں دیتے تھے.
عوام نے دیکھ لیا کہ مولا کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا, اس کے بعد اعجاز ہوا, پھر شک کیا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے,
تو ہمت لگائی وقت کے امام پر. یہ غربت تھی امام رضا کو. امام نے کہا فیصلہ کرو کیسے متعین ہوگا یہ میرا بیٹا ہے کہ نہیں ہے.
کہا ہم کسی ایسے شخص کو بلائیں گے. عرب میں کچھ اشخاص ہوتے تھے جو غلیے کو دیکھ کر بتاتے تھے یہ کس کا بیٹا ہے. امام نے کہا ٹھیک ہے جان لے جاؤ, میں آنے کے لیے تیار ہوں.
کیسا کام کرتے ہیں آپ, ایک کھیت تھی اس کھیت میں جاتے ہیں, آپ چارپائی پہ بیٹھ جائیں,
اور امام کو کہا کہ جب وہ شخص آئے گا تو آپ کھیت میں چلے جائیے. امام کو لباس دیا, کسانوں کا لباس, کہ یہ کسانوں کا لباس پہن لیجیے اور آپ بازار میں اپنا کھیت میں چلے جائیے اور
کھیت میں کام کریے جس طرح کسان کام کرتے ہیں. ہم یہاں پر بیٹھیں اور وہ جو چہرہ شناس ہے اس کو بلائیں گے, یہاں بٹھائیں گے, ایسے باتوں باتوں میں پوچھیں گے کہ یہ بچہ کس کا ہے.
سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. امام نے کہا کوئی بات نہیں, جو حق پہ ہوتا ہے اسے ڈر نہیں ہوتا. اتنے مظلوم امام, کسانوں کا لباس پہنا, اور یہ مصیبت میں کون ڈال رہے ہیں؟ اپنے شیعہ, اپنے ماننے والے, امامت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. امام کھیت میں جاتے ہیں, ان کسانوں کے بیچ میں مولا بیلچہ اٹھاتے ہیں اور کام کرنا شروع کرتے ہیں. یہ شخص آتا ہے اور بیٹھتا ہے, چند لمحے گزر جاتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. اتنے سامنے امام جواد گزرے, مولا سامنے گزرے, انہوں نے کہا کہ بتاؤ اس بچے کا باپ ہم میں سے کون ہے؟ اس نے ایک نگاہ امام جواد کو دیکھا, مولا کی آنکھوں کو دیکھا, مولا کے چہرے کو دیکھا, مولا کے چلنے کو دیکھا, اور ایک مرتبہ ان سب کو دیکھا. دور سے نگاہ پڑی امام رضا پر. اگر اس محفل میں اس بچے کا کوئی باپ ہو سکتا ہے تو وہ شخص ہے جو ہم پتہ چل رہا ہے.
یہ مجھے
یہ مظلومیت ائمہ اور اہل بیت تھی. تزلزل قدم,
قدم لرز جائے, سبات قدم. ایک مقام زیارت عاشورہ میں آئے, ان یثبت لی قدم صدق, سچے قدم, ثابت قدم قدم,
دنیا میں اور آخرت میں, معکم فی الدنیا والآخرہ, آپ کے ساتھ سبات قدم چاہتا ہوں. تو زبیر جیسے علی کا کلام سنا واپس گیا.
واپس آنے کے بعد بیٹے نے کالی سے ڈر گئے تھے, ڈرا گئے. ایک غلطی کی, حق کو دیکھا لیکن حق کو ایکسیپٹ نہیں کیا.
یہ ہوتا ہے اپنی انا پر قدم رکھنا. بہت سارے ہمارے ایک استاد تھے, آج سے کوئی 15 سال پہلے, کراچی میں ایک سینٹر تھا ڈومینو, انگلش سینٹر تھا.
تو میٹرک انٹر کے ایج میں ہم وہاں جاتے تھے, تو پڑھانے والا اہل سنت.
تو جنگ جمل کی بات ہوئی, میں نے سارے قصے کھولے, ساری باتیں کھولی. اتفاق سے ان کی جو زوجہ تھی وہ شیعہ تھی. اب کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ آپ شیعہ حق پر ہیں. میں نے کہا اگر جانتے بھی ہو تو مانتے کیوں نہیں؟
آج ایشو یہی ہے کہ جاننا ہے, یہ حق ہے لیکن مان نہیں رہے, اور یہی وجہ ہے جہنم میں آنے کی.
کہ زبیر نے دیکھا علی حق پر آئے لیکن علی کا ساتھ نہیں لیا, نہ اس لشکر کا ساتھ دیا, یعنی باطل کو بھی چھوڑا, حق کو بھی چھوڑا, بیچ کے راستے میں چلا, اور پیچھے سے کوئی شخص گیا اور اس نے زبیر پر وار کیا, اور زبیر کو قتل کیا, اور زبیر کا سر و تلوار لا کر مولا علی کی خدمت میں رکھی. یہاں پر امام نے جملہ فرمایا کہ مارنے والا اور مرنے والا دونوں جہنمی ہیں, کیونکہ جو مارنے گیا تھا اس نے بھی علی سے اجازت نہیں لی, اور جو لشکر کو چھوڑ کے گیا تھا اس نے بھی علی سے اجازت نہیں لی تھی. صلوات پڑھے محمد والے.
فرماتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم,
خواب دیکھا کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت. اس خواب کے بعد رسول گرامی کے چہرے پر
اصحاب فرماتے ہیں کہ ہم نے مسکراہٹ نہیں دیکھی. وہ چہرہ جو ہمیشہ کھلا ہوا ہوتا تھا جس پہ مسکراہٹ ہوتی تھی.
اور مولا علی بھی فرماتے ہیں کہ علی کا شیعہ وہ ہے جس کے چہرے پر مسکراہٹ.
بعض ایسے خوش متقی لوگ ہوتے ہیں جو چہرہ سیدھا ہوا ہوتا ہے, یا علی سے زیادہ متقی ہیں یا ان کو تقویٰ کا زیادہ پتہ ہے. مولا فرماتے ہیں میرا چاہنے والے کا چہرہ عبوس نہیں ہوتا,
مرجھایا ہوا نہیں ہوتا, مصیبتوں میں بھی اس کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے. کیونکہ چہرہ اس کا یأس میں جاتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے مایوسی کفر ہے.
جس کو کوئی امید نہ ہو, جس کے پاس علی جیسی امید ہو, جس کے پاس امام زمانہ جیسی امید ہو. امام فرما رہے جوان رہے بزرگ, ہمیشہ تیرے چہرے پہ کیا ہونی چاہیے, مسکراہٹ.
بعض ہمارے بزرگ ایسے ہیں گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بچہ کبھی کسی کمرے میں بھاگتا ہے کبھی کسی کمرے میں,
ایسے نہیں لگتا کوئی علی والا آیا ہے, کیونکہ دشمن علی داخل ہو گئے.
معصوم فرماتے جب گھروں میں داخل ہو, شوہر گھر میں داخل ہو تو بیوی کو خوش ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ دل ہی دل میں کہے پھر آ گیا
بچے کے ابا پھر آ گئے. ایک مرتبہ بچے کہتے ہیں کیونکہ ابا پڑھائی کی سختی کرتا ہے, یہ تو صحیح ہے, لیکن ایک مرتبہ یہ بچہ باپ سے ڈرتا ہے اتنا, کیونکہ باپ کا اخلاق اتنا برا ہے
کہ آدمی کہتا ہے میں پانچ منٹ اس کے ساتھ نہ بیٹھوں. پر علی وہ تھے کہ لوگ کہتے تھے راتیں راتیں گزر جائیں لیکن علی کی محفل ختم ہی نہ ہو. دل سے لگ رہی ہے تبھی آپ نعرہ مار رہے ہیں. کئی لوگوں کا گھر میں یہ حال ہے, کئی بیویوں کا بیچاریوں کا یہ حال ہے کہ مولانا ہے نمازی ہے بڑا بد اخلاق.
بوائز سو یہ کتب میں مان مکار بد اخلاق, دین نماز روزہ نہیں ہے, دین ایک پورا پلان ہے, پلان آف لائف ہے.
جب تک تمہارا اخلاق, تمہاری رفتار, تمہاری زبان, تمہارا چہرہ, تمہاری بناوٹ, تمہارا پہننا ہے وہ جیسا نہیں بنتا,
کہتے رہو زیادہ کیا شرا
وہ حیاتی, میری حیات بھی ایسے بنا جیسے اہل بیت کی. بھائی اس حیات میں سے تم نے ایک اخلاق کو نہیں لیا.
بیوی تمہارے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتی, اللہ کے ملائکہ بیٹھنا پسند کریں گے.
تمہیں کس کی محفل میں جانا ہے؟ اہل بیت کی محفل میں. مرنے کے بعد علی کی محفل میں بیٹھ. اخلاق ایسا بنا کہ لوگ مرنے, ماں فرماتے ہیں ہمارے شیعہ جب دنیا سے جاتے ہیں پیچھے رہنے والے روتے ہیں اور رش پاتے ہیں, ارے ایسا شخص چلا گیا جس کی محفل میں ہمیں سکون ملتا تھا, جس کی محفل میں ہمیں آرام ملتا تھا, تو ایسی محفلیں بناؤ. تو مولا فرماتے ہیں علی کے جاننے والے کی اور چاہنے والے کی نشانی ہے اس کے چہرے پہ کیا ہوتی ہے, وہ رسول خدا جس کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی تھی. اصحاب فرماتے اس خواب کے, یعنی کہتے ہیں اکثر و بیش جب رسول کو دیکھتے تھے رسول خوش ہوتے تھے, لیکن جب سے یہ خواب دیکھا
رسول کے چہرے کی مسکراہٹ دھیمی پڑ گئی, رنگ پھیکا پڑ گیا.
قرآن کی آیت ہے وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا, یہ رؤیا جب دیکھا, أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا.
خواب دیکھا کہ نبی کے منبر پر
کبھی بندر چڑھ رہا ہے کبھی بندر اتر رہا ہے, انہی بندروں نے لباس سے نبوت پہنا ہوا ہے.
یہ حال ہوگا میرے جانے کے بعد میرے ممبر کا, میری مسجد کا, میرے محراب کا, کہ نبی کے ممبر پر
70 سال نبی کی آل کو گالیاں دی جائے.
کون سا اہل سنت ہے جس سے پوچھو کہ امیر شام نے اور معاویہ ابن ابی سفیان نے
کیا 70 سال علی کو گالیاں نہیں دلوائی؟ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ ولا تسبو, گالی مت دو,
برا بلا مت کہو, اور سب کرنے والوں پر خدا نے قرآن میں لعنت کی ہے.
تو تمہارا نظریہ قرآن والا نظریہ ہے یا تمہارا نظریہ اپنے ماں باپ کا نظریہ ہے؟ میں کون ہوتا ہوں کہ اس سے محبت کروں جس سے میں محبت کروں؟
قرآن کہتا ہے مسلمان عدو اللہ عدوکم, جو اللہ کا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہونا چاہیے.
یہ اللہ کا فیصلہ ہے, یہ نہیں میں کون ہوں کہیں کہ مجھے یہ پسند ہے, فلاں سے محبت ہے, مجھے علی سے محبت ہے, مجھے حسن سے محبت ہے, مجھے اس میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا.
مجھے محبت اس سے کرنی ہے جس سے خدا محبت کرے,
مجھے نفرت اس سے کرنی ہے جس سے خدا نفرت کرے. میری حب اور بغض کا معیار پروردگار عالم ہے. میری اپنی ذات تو نہیں کہ فلاں مفتی کہے کہ فلاں سے محبت کرو. یہ مفتی کون ہوتا ہے؟ فلاں مولوی کہے کہ فلاں مولوی کون ہوتا ہے؟ تمہاری محبت اور بغض اور نفرت کا معیار خدا ہونا چاہیے. یہ دیکھو قرآن میں خدا نے کس سے محبت کی؟ خدا نے صادقین سے محبت کی, خدا نے سچوں سے محبت کی, خدا نے با اخلاق لوگوں سے محبت کی, خدا نے متقین سے محبت کی. اب یہ بتا تو کس سے محبت کرتا ہے؟ جس نے علی کو گالیاں دی, جس نے 70 سال میرے آقا کو سب کیا, اور صرف ممبروں سے نہیں, نماز ختم ہونے کے بعد ہر مفتی اپنی نماز کے اختتام پر مولا علی کو برا بھلا کہتا تھا. عجیب تاریخ طبری آپ پڑھیے تو صحیح. فرماتے ایک شخص تھا انہی مفتیوں میں سے, معاویہ کی حکومت کا دور ہے, یہ اپنی نماز پڑھنے کے بعد حضرت علی کو برا بھلا کہنا بھول گیا. بھول گیا مطلب اس نے بہت بڑا گناہ کر دیا. یا ایسے ہے کہ مومن نماز پڑھنے کے بعد تسبیح سیدہ پڑھنا بھول جائے اور کہ مولانا ٹھہریے میں تسبیح زہرا کی قضا کر دو. یہ بھول گیا. بھولنے کے بعد اس نے اپنے اس گناہ کا ایک کفارہ دیا کہ میں نے علی کو برا بھلا نہیں کہا. اس کا کفارہ کیا دیا؟ اس کے کفارے میں اس نے ایک مسجد بنائی. یہ حالت تھی اہل شام کی. دیکھا دو ظرف ہیں. معاویہ نے ظرف نفرت اہل بیت کو بھر دیا. اب لوگوں کا قصور نہیں تھا, اس لیے قرآن کہتے ہیں خدا ان امتوں کے لیڈرز پر بھی لعنت بھیجتا ہے, کیونکہ لیڈر کا سب سے بڑا قصور ہوتا ہے. یہ آپ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں نا کہ بنو مروان پر, بنو امیہ پر, بنو ابو سفیان پر پوری فیملی کی فیملی پہ لعنت کیوں ہے؟ کیونکہ اس ایک فیملی نے پوری امت کو تباہ کر دیا, ایک قبیلے نے پوری امت کو تباہ کر دیا. فرماتے ہیں اصل مقام براءت کا کب پتہ چلے گا؟ اصل لوگ تبرع کب کریں گے؟ امام زمانہ کے ظہور کے بعد. یہاں پر ایک ظریف نقطہ کیوں, اور ابھی جتنے مسلمان ہیں ان کو تبرع کا مطلب بیزاری. یعنی اگر کوئی آپ کو کہے نا کہ ایک رات شمر کے ساتھ سفر کرو, آپ اتنی بیزاری کریں آپ کو گھن آئے, اس شقی انسان کے ساتھ میں سفر کیسے کروں, اس کی محفل میں بیٹھوں کیسے؟ آپ کو پتا ہے بلا جب مولا علی کو گالی دیتا ہے آپ ایک لمحہ نہیں بیٹھیں گے, یہ آپ کے اندر وجود میں بیزاری ہے. فرماتے اصل مقام براءت بیدار, یعنی براءت کا ظہور. براءت آپ کو کب نظر آئے گی؟ امام زمانہ کے ظہور کے بعد. کیسے؟ امام کے ظہور کے بعد. یہ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک انسان جنگل میں رہے اور اسے شہر کی فیسلٹیز کا بالکل پتہ نہ ہو, چند پتے اس نے بدن پہ لگائے ہوئے ہیں اور اپنی زندگی کی کشمکش میں حیوانوں سے لڑ رہا ہے, دن رات اپنے دو لقمے کھانے کے لیے دوڑ رہا ہے, کبھی درندوں سے لڑ رہا ہے تاکہ مجھے ایک لقمہ کھانا مل جائے. اور اسی جنگل میں ایک شخص ہو جو ڈیلی ایک پلیٹ میں بنا بنایا کھانا اس کو پہنچایا, یہ تو اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. جس جنگل میں اس کو شیر سے چیتوں سے لڑنا پڑے اور اسی جنگل میں ایک آدمی آئے اس کو ایک پلیٹ دے کھانے کی بنی بنائی, یہ اس سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا. لیکن اسی شخص سے یہ برات کب کرے گا, نفرت کب کرے گا؟ جب اسی جنگل والے کو شہر میں لاؤ, اس کو پتا چلے بھائی یہ کتنی بڑی دنیا ہے جہاں پر ساری فیسلٹیز ہیں, گھر ہیں, آسائشیں ہیں, اے سی ہے, گاڑی ہے, سب کچھ ہے, اور اس بدبخت نے مجھے ایک پلیٹ دی تھی اور اسی پلیٹ کی وجہ سے میں اس کا کیا کر رہا تھا؟ شکریہ ادا کر رہا. امام فرماتے جب ظہور امام ہوگا یہ سارے مسلمان آج جن کو مان رہے ہیں ان پر لعنت بھیجیں گے کہ انہوں نے ہم کو کس نعمت ولایت سے محروم رکھا, حسین سے محروم رکھا, حسین کی ولایت سے. کیونکہ حکومت اسلامی کا تصور, رسول خدا نے اس کائنات حکومت کو نافذ کرنا تھا, یہ منتقل ہونا تھا مولا علی کی طرف, امام حسن کی طرف. امام حسین کو قیام کیا تاکہ کائنات پر حکومت اسلامی نافذ کرے. ایک ایسی حکومت جس میں سکون ہو, تندرستی نہ ہو, فقر نہ ہو, فاقہ نہ ہو, بیمار نہ ہو, ہر بندہ مسلم اور مومن اور روح پروان پر چڑھے, ایسی حکومتوں کو نافذ کرنا تھا. اور کن کن کو ہم نے مانا جنہوں نے اہل بیت کا راستہ رکھا. یعنی ہم کتنی نعمتوں میں ہوتے ہیں, ابھی جنگل میں ان کے پاس تھوڑی تھوڑی پلیٹس ہیں, لیکن شکر کریں اہل بیت کے ماننے والے. یعنی تصور کرو اگر حکومت علی ہوتی, ہمارے آباء و اجداد کی تربیت اماموں کے سائے میں ہوتی, اور ہم اس زمانے میں پیدا ہوتے جبکہ ہمارے باپ دادا نے ہماری ایسی تربیت کی ہوتی جیسی علی نے ان کی تربیت کی تھی, تو تصور کیجیے ہمارا حال کیا ہوتا ہے ہم آج اتنی جہالت میں نہ ہوتے. تو احسان محترم فکر کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. جب فکر بیدار کب ہوتی ہے؟ جب آپ انہیں زیارتوں کے الفاظ کو سمجھیں گے اور سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کریں گے. سب آپ پڑھے محمد والے وقت بہت ہو گیا, ہماری کوشش بھی ہوتی کہ ہم جلدی پہنچ جائیں لیکن مجالس کیونکہ ایک کے بعد دوسری مجالس ہیں تو لہٰذا پہنچ نہیں پاتے. کل پوری کوشش ہوگی کہ ہم نے انچولی کے دوستوں کو بھی کہا ہے وہاں میں جلدی بٹھا دیں تاکہ ہم یہاں پر جلدی پہنچیں. فیضان محترم کربلا ایک نام نہیں ہے, ایک تصور ہے. حسین ایک نام نہیں ہے, ایک تصور ہے. اسی طرح دشمن حسین نام نہیں ہے. جب آپ شمر پر, یزید پر, ابن زیاد پر, آل زیاد پر, آل مروان پہ لعنت بھیجتے ہیں, یہ نام نہیں ہے, یہ پورا تصور ہے. اگر اس تصور شمریت کی ایک جھلک, ایک عادت میرے اندر آ جائے تو پھر یہ قدم لرز جاتے ہیں اور انسان حسین کے راستے سے دور ہو جاتا ہے. یہ مجلسیں اسی لیے ہیں کہ لرزتی ہوئی ٹانگوں کو ثبات عطا کیا جائے, استحکام عطا کیا جائے. حسین کا نام ایک ایسی مضبوطی ہے, ایک ایسا قلعہ ہے کہ حسین سفینہ نجات ہے. حسین صرف چراغ نہیں ہے, ایک بلب کی ایسی روشنی نہیں ہے جو دور سے نظر آئے اور تم اس کو دیکھ کے جاؤ. حسین چراغ بھی ہے اور حسین کشتی بھی ہے جو خود تجھے اس کشتی میں سوار کر کے جنت تک لے جانے والی کشتی ہے. جس طرح جو نوح کی کشتی میں چڑھا اس نے نجات پائی, جو اترا وہ ہلاک ہوا, اسی طرح جو مجلس سے حسین میں آتا ہے اور کشتی حسین میں سوار ہوتا ہے خدا اسے کامیابی عطا کرتا ہے. آج یہ دلوں کو کربلا لے جائیں اور ایسے سلام کریں اپنے آقا حسین جیسے کربلا میں کربلا کی بیویوں میں سلام کرتا ہے. جسم محدود ہے, روح محدود نہیں ہے. جہاں تک چاہیں روح کی پرواز بلند ہو سکتی. لیکن سوال یہ رکاوٹوں کو دور کیا جائے اور اس روح کو ملاقات حسین کے لیے بھیج دیا جائے. اور اس ملاقات کا پہلا باب ہے کہ حسین کو ادب کے ساتھ سلام کیا کرو. کسی نے پوچھا مولانا یہ سلام کتنی اہمیت کیوں ہے؟ میں نے کہا کیونکہ جب بھی حسین کو سلام کرتے ہو مولا کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. سیدہ زینب کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. کیوں ٹھنڈک پہنچتی ہے؟ کیونکہ پورے سفر قید میں بی بی نے پانی نہیں مانگا, کھانا نہیں مانگا. امام فرماتے پانی نہیں دیا یہ تکلیف تھی لیکن اتنی نہیں, کھانا نہیں دیا تکلیف تھی اتنی نہیں. مولا سب سے بڑی تکلیف کیا تھی؟ کہ جب یہ کہتے تھے یہ باغی کی بہن ہے. فرمایا کوئی ہمیں سلام نہیں کرتا تھا. ایک بوڑھا تھا جس نے سنا کہ حسین شہید ہوئے اور کسی صحرا میں سلام کر رہا تھا, رو بھی رہا تھا. السلام علی الغریب, السلام علی الشام. بات سید سجاد نے آواز کو سن لیا, قریب ہوئے, کہا تو کون آئے ہوئے اتنی غربت میں میرے بابا کو سلام ہو. اس بوڑھے نے پہچانا نہیں, غور سے امام کے چہرے کو دیکھا, ہاتھ زخمی ہیں, گردن زخمی ہے, کمر جھکی ہوئی ہے. کہ آپ کون ہیں جو اس سلام سے اتنے متاثر ہوئے؟ کہ میں اسی باپ کا بیٹا ہوں جسے پورے سفر میں کسی نے سلام نہیں کیا. آج تو نے سلام کیا. اتنا سننا تھا یہ کسان بوڑھا تھا جس حسین کے لیے رو رہا تھا, اسی حسین کا بیٹا سامنے کھڑا. فوراً اس نے اپنا سر مولا کے کاندھے پہ رکھا اور مولا کو پرسا دینے لگا. دیتے دیتے سلام بھی کر رہا تھا, کہہ بھی رہا تھا کس پیاس کے عالم میں آپ کے بابا کو مارا, کس غربت کے عالم میں آپ کو بابا کو مارا. اتنے میں مولا نے بھی سینے سے لگایا اور مولا بھی اپنے بابا کو سلام دے رہے تھے. اور اتنے درد بھرے سلام تھے امام سجاد کے کہ تھوڑی دیر کے بعد امام سجاد نے جب بوڑھے کو اپنے سینے سے تھوڑا دور کیا, دیکھا اس کی گردن ڈھل چکی تھی. امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون.
دعا کرو اگر خدا موت بھی دے اس عالم میں موت دے کہ حسین کو سلام کرو روح پرواہ ہو جائے،
دلوں کو کربلا لے جائیں اور خلوص سے دل سے اپنے آقا حسین کو سلام ہو جائے.
لیکن اپنے وقت کے آنے پہ لیکن آج کی رات ایک بچی ہے جو مدینے میں حسن کر کے رو رہی ہے. خدا کو اس بچی کا واسطہ میری ہر مشکل کون یہ بچی قدیمی مومنوں میں نے نام نہیں لیا پر سمجھ گئے. اے خدا تجھے سہرا کی پریشانیوں کا جو بیمار بھی ہے اور پریشان بھی ہے. فرمایا عباس کا بزلہ قلم لا. جی مولانا عباس جو بیبیاں چلے گی سب بیبیوں کے نام لکھو. نام لکھے کہ عباس جو بچیاں چلیں گی بچیوں کے نام لکھو. غازی فرماتے جب صغرا کا نام آیا سننے کا عباس میری بچی بیمار. کہاں عباس زینب کو کہو گھر کی چابیاں سورا کو دے دے میری بچی کی چار پائی گھر کے دروازے پہ رکھ لے اور سب بیویوں کو کہو سورا کو بلا کر. عزیز و خدا حافظی بڑی مشکل ہوتی ہے. اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے جب گھر سے جنازہ جاتا ہے خدا حافظ بڑا مشکل ہوتا ہے. کسی کی ماں مر جائے جب جنازہ گھر سے جاتا ہے بیٹیاں بڑے درد سے خدا چار پائی لگا. ایک ایک بی بی آتی تھی سینے سے لگاتی تھی کہتی تھی خدا حافظ صغرا. ایک بی بی صغرا خاموش کچھ بھی نہیں کہہ. فرمایا سب بیویوں نے خدا حافظ کیا آخر میں بی بی زینب کی باری صغرا کو سینے سے لگایا سمرا. اگر زندگی رہی تو پھر ملے ہر بیوی کا خدا پھر. لیکن جناب سمرا نے کچھ نہیں کہا. لیکن جب بیوی زینب نے کہا خدا پھر ایک مرتبہ سمرا کا سخت ٹوٹا دونوں پائیں بیوی کے گلے میں ڈالی رو کر کہنے لگے خدا حافظ. او میں سورا سمجھ گئے اب میرا بابا واپس نہیں آئے گا.
اس بات کا علم میرے علاوہ حسین کے علاوہ کسی کو نہیں تھا. سورا تجھے کیسے بتا چلا.
رو کر کہنے لگے پپی اما میں بیمار ہوں
مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی. آدھی رات کا وقت تھا
میں نے کیا دیکھا آسمان سے ایک نور ہمارے اترے.
اس نوری ہماری سے ایک کالے مرکے میں بیوی تھی. یہ بیوی زمین پہ بیٹھ گئی
सांप को उठाया, अपने सर पे डाला, रो रो के बैन कर रही थी, ओ मेरा हुसैन, ओ तेरी माँ दहरा, तुझे कहा कहाँ रोएगी, ओ करबला में रोएगी, ये शाम की दरबार में। अब मेरा बाबा वापस नहीं आएगा। जैनब को बड़ा प्यारा, मौला हुसैन की खिदमत में आए, कहने लगी भैया हुसैन अगर सोरा के न चलने की वजह उसकी बीमारी आए, मैं जैनब ख्याल करूंगी, अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, लेकिन हुसैन अगर कोई और वजह है तो मुझे भी बता। इतना कहना था हुसैन की आंखों में आंसू आ गए, रोकर का मैंने सैना, जितने बच्चे चल रहे हैं किसी की शकल भैया हसन सब किसी की शकल मेरी सुबरा की शकल मेरी अम्मा दहरा से मिलती है। मैं इमाम हूँ, इनमें गैब से जानता हूँ, मेरे जाने के बाद तेरी चादर टूटी जाएगी, और मैं कैसे बर्दाश्त करूँ मेरी अम्मा की छवि को जमाने। हुसैन की मोहब्बत पे, ऐसी मोहब्बत हुसैन ने अपने माँ से, आए खुदा तुझे जहरा की टूटी हुई तुझे हसन के बचपने का वास्ता, अल्लाह ने हसन ने कैसे देखा, माँ दरवाजे के नीचे थे, जालिम दरवाजे के ऊपर था, इन आँखों को इमाम ज़माना की ज़ियारत नसीब फरमान, हम सबको ज़बान ज़ाकिर अता फरमान, बदन साबिर अता फरमा, दिल शाकिर अता फरमा, अक्ल सालिम अता फरमा, रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।